الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الهمزہ مکی سورت ہے اور آخرت سے غافل انسان کا پست سیرت اور کردار بیان ہو رہا ہے اور اسی طرح اس کا انجام بھی آگے آ رہا ہے۔ فرمایا ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاکت ہر غیبت کرنے والے اور طعنہ دینے والے کے لیے۔ تو یہ ہمس کا مطلب ہوتا ہے غیبت کرنا یا عیب جوئی کرنا، اور لمز جو ہے یہ آنکھ سے یا ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو طعنہ دینا، اس کے لیے آتا ہے۔ تو آخرت سے غافل انسان کی گویا یہاں کمزوریاں بیان ہو رہی ہیں، تو غیبت کرتا ہے اور طعنے دیتا ہے، اور سبب مرض بیان ہو رہا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے پھر اسے گنتا رہتا ہے، تو ساری زندگی کا حاصل وہ اسی کو سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے، بلکہ ان کو اس مرض کی مزید جو ہے تفصیل آ رہی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ لینبذن فی الحطما، فرمایا کہ وہ ضرور پھینکا جائے گا حطما میں۔ وما ادراک ما الحطما، اور آپ کو کیا معلوم وہ حطما کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو چڑھ جائے گی دلوں تک۔ تو گویا یہ آگ جو ہے کھال سے گوشت سے گزرتے ہوئے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور بے شک وہ آگ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، اور لمبے لمبے آگ کے ستونوں کے اندر وہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور یہ جو آخرت سے غفلت کے ساتھ یہ جو انسان کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے سورہ فیل سے آگے سورہ لہب تک تقریباً 8 صورتیں ہیں، اور اس میں ایک ترتیب جو ہے ان کس طرح بنتی ہے کہ ان صورتوں میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ ویسے تو ایک رائے یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن ہی ایک طرح کی سیرت بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے جیسے مختلف معاملات پیش آتے رہے اور قرآن کی آیات نازل ہوتی رہیں۔ لیکن یہ جو آخری 8 صورتیں، اس کے بعد پھر یعنی سورہ فیل سے سورہ لہب تک گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے۔ چنانچہ سورہ فیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام الولادت یعنی آپ کے ولادت کے سال کا ذکر ہے، اور ہم پس منظر جانتے ہیں کہ ابرہہ بن اشرم یہ حاکم تھا یمن کا، اور حبشہ کے عیسائی بادشاہ کی طرف سے وہاں مقرر تھا، اور اس نے ایک بڑا گرجا بنایا تھا بہت ہی خوبصورت۔ ابھی اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی آؤ میرے گرجے میں اور یہاں خدا کی عبادت کرو، لیکن لوگ کہاں آنے والے، وہ سب کے سب جو ہے مکہ جاتے تھے، سالہ سال جو ہے لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ تو کچھ دنوں تو اس نے انتظار کیا، پھر اس نے ٹھانا کہ جب تک خانہ کعبہ رہے گا اس وقت تک میرے گرجے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اس نے کہا کہ خانہ کعبہ ہی کو میں مسمار کر دینا۔ چنانچہ 60,000 کی ایک بڑی فوج لے کر وہ نکلا، اس میں ہاتھی بھی تھے، بعض لوگوں نے 9 کا ذکر کیا، بعضوں نے 13 کا ذکر کیا۔ تو 9 یا 13 ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ حملے کے لیے نکلا، اور جب پہنچا ہے مکہ شہر کے پاس تو وہاں اونٹ چل رہے تھے، اس نے کوئی اونٹ پکڑ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو عبد المطلب ان کے بھی اس میں اونٹ تھے۔ چنانچہ وہ پہنچے ابرہہ کے پاس، اور یہ بڑے دراز قد کے اور بڑے بھرپور اور نہایت خوبصورت انسان تھے حضرت عبد المطلب۔ تو جب بادشاہ نے انہیں دیکھا تو بڑا متاثر ہوا ان کی شخصیت سے، انہیں اپنے پاس بلایا اور پوچھا جی آپ کیسے آئے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، وہ مجھے واپس کرنا۔ تو ابرہہ بادشاہ نے کہا کہ میں تو بڑا مایوس ہوا، میں تو سمجھا آپ آئیں گے مجھ سے کہیں گے کہ اللہ کے گھر پر چڑھائی نہ کرو اور یہ خانہ کعبہ کو نہ توڑو، آپ کو تو جو ہے آپ نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، آپ اپنے اونٹوں کی بات کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، اور میں تو بس اپنے اونٹوں کے لیے یہاں آیا ہوں۔ چنانچہ ابرہہ نے حکم دیا فوج کو کہ بھئی ان کے اونٹ ان کے حوالے کر دو۔ چنانچہ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر چلے گئے، اور پھر خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اہل مکہ میں دم نہیں تھا اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کا، 60,000 کی فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ چنانچہ وہ سب جو ہے شہر چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے اور دیکھنے لگے اب کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی ابرہہ کا لشکر مقام محصر پر پہنچا ہے، عرفات اور منا کے درمیان جو ہے علاقہ ہے، کہ اچانک جو ہے پرندوں کے جھنڈ آئے اور ان کے چونچوں میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور وہ انہوں نے پھینکی ہیں ہاتھی والوں کے اوپر، اور وہ کنکری جسے لگتی تھی اس کا جسم پگھلنا شروع ہو جاتا۔ تو فوج میں افراتفری مچ گئی اور فوج جو ہے بالکل تباہ برباد ہو گئی، اور کوئی ایک آدمی بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ ابرہہ بھی مارا گیا اور ان کا حشر ایسا ہو گیا جیسے کھائے ہوئے بھوسے کا ہوتا ہے کہ جانور نے چبا کو اگل دیا اسے، اس طرح کا ان کا انجام ہوا۔ تو بہرحال اس پورے واقعے سے یہ جو ہے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اللہ اپنے دین کے دشمنوں کو برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے دین کو جو ہے نقصان پہنچا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، دشمنان بیت اللہ کا ذکر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا برتاؤ کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اور یہ واقعہ آپ کی ولادت سے صرف 50 دن پہلے کا ہے، اس واقعے کے 50 دن بعد آپ کی ولادت ہو گئی، اس لیے لوگوں نے پھر وہ سال بھی یاد رکھا ہے جس سال آپ پیدا ہوئے تھے۔ اور اس حوالے سے فرمایا الم یجعل قیدہم فی تذلیل، اب تفصیل آ رہی ہے تدبیر باری تعالیٰ کی، کیا ہم نے نہیں کر دیا ان کی سازش کو بیکار۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے بھیجے ان پر پرندوں کے غول کے غول۔ اب یہ ابابیل اصل میں یہ جمع ہے ابیل ان کی، اور اس کا مطلب یہ کسی پرندے کا نام نہیں ہے، یہ پرندوں کے جھنڈ کو جو ہے ابابیل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ترمیہم بحجارت من سجیل، جو پھینکتے تھے ان پر کنکریاں سجل کی۔ اور یہ ہم نے پہلے بھی سمجھا ہے کہ شہراؤں میں ہوتا یہ تھا کہ صبح جب شبنم کے قطرے گرتے تھے تو اس قطرے کے ساتھ مٹی کا ایک ڈھیڑا بن جاتا تھا، اور جب دوپہر کو تیز تپتی ہوئی دھوپ جو ہے پڑتی تھی ڈھیلے کے اوپر تو پک کر پکی اینٹ کی طرح کا ہو جاتا، تو یہ سجل کہلاتے ہیں۔ اور یہ کنکریاں تھیں جو اٹھا کر ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے پھینکی ہیں، اور 60,000 کا اتنا بڑا لشکر اور ہاتھی جیسے اتنے بڑے حیوانات، تو کوئی ایک نہیں بچا، سب کے سب برباد ہو گئے۔ تو فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، بس کر دیا ہم نے ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ میرا آپ کا محتاج نہیں ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کافی ہے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ تو میرے اور آپ کے لیے سعادت ہے کہ ہمارا کچھ وقت، ہماری کچھ صلاحیت، ہمارا کچھ مال اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے اور اللہ اسے قبول کر لے۔ آگے سورۃ القریش ہے، گویا سیرت کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیے گا، اور تھوڑا آگے بڑھ جائیں پھر واپس لے آئیے گا۔ تھوڑا سا اگر ہم نقشہ دیکھ لیں تو یہ پوری دنیا کا نقشہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عرب ہے یہ بالکل اس طرح ہے جیسے انسان کے جسم میں دل کا مقام ہوتا ہے، یعنی تین بڑے اعظموں کے بالکل ملاپ پر جو ہے یہ سعودی عرب جو ہے یہ واقع، یہ عرب کا خطہ واقع ہے۔ تین طرف اس کے سمندر ہے، ایک طرف سے خشکی سے ملا ہوا ہے، یعنی دائیں طرف جو ہے وہ پورا ایشیا ہے، بائیں طرف افریقہ ہے، شمال میں جو ہے یورپ ہے۔ تو اس کے یعنی اس بڑے ٹکڑے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن نازل فرمایا، گویا یہ سینٹر پوائنٹ ہے پوری دنیا کا جہاں تک پھر اللہ کا پیغام پہنچے۔ اور آگے بڑھیں، اب یہ دیکھیں یہ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں مکہ کا علاقہ، تو یہ بہرحال اتنی صاف یہاں پہ ابھی نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ دیکھیں گے تو چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے درمیان خانہ کعبہ ہے، چٹیل علاقہ ہے بالکل، کوئی زراعت نہیں ہوتی، کوئی سبزہ نہیں ہوتا، بس پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے درمیان اللہ تک کا گھر ہے۔ آگے بڑھیں، اور اس گھر کی وجہ سے قریش کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی، خانہ کعبہ جسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد دوبارہ بنایا، اور قریش مکہ کو اس گھر کی وجہ سے پورے عرب میں عزت حاصل تھی، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے قافلے جب چلتے تھے تو ان کی کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ ذرا پہلے یہ آپ دیکھیں گے، مکہ اور مدینہ یہ ریڈ سی کے ساتھ ساتھ، تو مکہ سے مدینہ جو ہے ریڈ سی کے ساتھ ساتھ یہ قافلے چلتے تھے، اور انہیں کسی طرح کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ پہلی تصویر لائیے گا جو تین بڑے اعظموں کی دکھائی تھی، ہاں جی یہ۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں قریش کی تجارت کا ذکر آ رہا ہے، تو ایشیا سے سارا سامان آپ کہیں کہ وہ کشتیوں میں چل کر ایشیا سے جو ہے وہ یمن کی بندرگاہ پر آف لوڈ ہوتا، اور یہاں سے کئی سو اونٹوں کے کاروان وہ سامان لے کر پہلے مکہ آتے تھے اور مکہ سے اوپر شام چلے جاتے تھے۔ شام میں ایک بڑی تجارتی منڈی تھی، پورے یورپ کا سامان وہاں آتا تھا، افریقہ سے سامان آتا تھا، اور وہاں خرید و فروخت کے بعد جو ہے یہ قافلہ دوبارہ جو ہے یمن آتا تھا، اور یہاں سے سامان پھر کشتیوں کے ذریعے ایشیا میں چلا جاتا تھا۔ تو ایسٹ ویسٹ ٹریڈنگ میں قریش کا ایک بہت زبردست حصہ تھا، یعنی جو بری ٹریڈ روٹس تھے، تجارتی شاہراہ تھی، اس پر قریش کا جو ہے گویا مناپلی حاصل، ان کے قافلے آرام سے سامان لے کر جاتے تھے۔ باقی جو دیگر عرب قافلے ہوتے تھے انہیں لوگ لوٹ لیتے تھے، اور کیونکہ خانہ جنگی عام تھی عرب میں، اور عرب تو کہتے ہی بنجر زمین کو ہے، تیل ڈسکور نہیں ہوا تھا، زراعت ہوتی نہیں تھی، چنانچہ لوٹ مار یہ عرب کا ایک عام معاملہ رہا، اور قریش بچے رہتے تھے اللہ کے اس گھر کی وجہ سے۔ تو اب آئیے اس پس منظر میں ہم آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا لیلاف قریش، یعنی قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر آ رہا ہے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، ان کو مانوس کرنے سے یعنی سردی اور گرمی کے سفر سے۔ سردیوں میں یمن آتے تھے بندرگاہ کے قریب، یہ گرم پانیوں کا علاقہ کہلاتا ہے، اور جو ہے گرمیوں میں اوپر شام جاتے تھے جو کہ یورپ کے قریب ہے، وہاں موسم خوشگوار ہوتا تھا، تو یہ گرمی اور سردی کا ان کا سفر تھا۔ فرمایا فلیعبدوا رب ھذا البیت، اب ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ بھائی جس گھر کی وجہ سے تمہارے یہ تجارتی قافلے اتنے اطمینان سے چل رہے ہیں، پورے عرب میں تمہیں سرداری حاصل ہے، تم خانہ کعبہ کے جو ہے نگہبان بن کے اور اس کے رکھوالے بن کر فائدے اٹھا رہے ہو دنیا کے، تو اب تمہیں کرنا کیا چاہیے، بس عبادت کرو اس گھر کے رب کی، اور اللہ تعالیٰ کے کیا احسانات ہیں۔ فرمایا الذی اطعمہم من جوع، جس نے کھلایا تمہیں بھوک میں، تمہارے پاس تھا کیا، نہ زراعت ہے نہ کچھ ہے، نہ مویشی ہیں، جب چارہ ہی نہیں ہے تو مویشی کہاں سے پالو گے، اور کھجور کے درخت بھی اتنے تو نہیں ہیں کہ جس سے تمہارے یہ روزگار چل سکے، تو اللہ نے کیسا روزگار کا سلسلہ لگایا، ایسٹ ویسٹ ٹریڈنگ میں تمہیں کی رول حاصل ہے، اور تم مزے کرتے ہو، تجارتی قافلے تمہارے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور جس نے امن دیا تمہیں خوف میں، پورا عرب خانہ جنگی میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، قافلے لوٹے جاتے ہیں، اور تم بڑے امن سے اطمینان سے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تو اللہ کا تقاضا آ رہا ہے کہ جو ہے عبادت کرو اللہ کی۔ جی آگے بڑھیے گا، عبادت پر بھی ایک دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں۔ جی تو ہم سمجھ چکے کہ عبادت دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک کلی اطاعت ہے، قلبی محبت ہے اللہ سے، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو عبادت بنتی ہے، اور عبادت میں شرک نہ کرو اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور ایک شرک ہوتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ عبادت کسی غیر اللہ کی کرنا یہ بھی شرک ہے، یعنی کسی قبر کو سجدہ کرنا، کسی بت کو سجدہ کرنا، یہ بھی ہم شرک مانتے ہیں، لیکن اسی طرح اطاعت میں اگر جو ہے جتنی اللہ کی اطاعت ہے اتنی کسی غیر اللہ کی اطاعت کی جائے وہ بھی شرک ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑھ کر اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے، باقی ساری فرما برداریاں اللہ سے نیچے نیچے ہونی چاہیے۔ انسانوں میں انفرادی سطح پر جو ہے اللہ کے مقابلے میں نفس پرستی کی جاتی ہے، نفس کی بات مانی جاتی ہے، اس لیے سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں آتا ہے ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لی، وہ اللہ کی مرضی نہیں مانتا، وہ اپنے دل کی بات پر چلتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے کہ جہاں اللہ کی جتنی اطاعت ہونی چاہیے اتنی ہی جو ہے وہ نفس کی اطاعت ہو رہی یا اس سے زیادہ اطاعت ہو رہی۔ اسی طرح اجتماعی سطح پر آج کا شرک یہ ہے کہ ہم نے باطل نظام کو وہ جگہ دے دی جو اللہ کے نظام کو ہونی چاہیے، بھائی اللہ نے بھی اصول دیے ہیں زندگی گزارنے کے، اللہ نے سیاسی نظام بتایا ہے کہ حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، عوام کے کیا حقوق ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے معیشت کے احکامات نازل کیے ہیں، حرام کیا کیا ہے، حلال کیا کیا ہے، کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، اسی طرح معاشرت کے اصول ہیں جو اللہ نے دیے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ تو معاذ اللہ بوسیدہ ہو گئے، پرانے ہو گئے، اور اب تو ہمیں جدید چاہیے، تو ہمارا کیا ایمان ہے پھر قرآن کا، کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، اور ہم نے اللہ کے قانون کو پیچھے ڈالا ہے، اور انگریز کے وہ بھی فضول اور بالکل ایسا جو ان کے یہاں بھی نہیں چلتا وہ نظام ہم نے اپنے آگے رکھا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے نظام کو نیچے کر کر غیر اللہ کے نظام کو رکھنا یہ اجتماعی سطح پر شرک ہے، نافرمانی ہے اللہ کی۔ اور یہ بہت بڑا آج کا ایک گناہ ہے اور شرک کا معاملہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نظام کو پامال کر کے اور جو ہے کافروں کے نظام کو اختیار کیا ہے. نہ ہماری عدالتوں میں قرآن سنت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں, نہ ہماری پارلیمنٹ میں قرآن اور سنت کے مطابق لا بن رہے ہیں, نہ ہمارا پورا معاشرہ اللہ رسول کی بات پر اپنا نظام چلا رہا, بلکہ ہم نے اس کے مقابلے میں باطل نظام کو اوپر کیا. تو باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں. تو یہ ہم مشرک تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہندوؤں کو اور بدھسٹ کو, عیسائیوں کو اور یہودیوں کو, مشرکین مکہ کو, لیکن یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے احکامات چھوڑ کر غیر اللہ کے احکامات کو اختیار کیا جائے. اور درمیان میں بھی لیول ہے کہ اللہ کے مقابلے میں والدین کی بات زیادہ ماننا, اگرچہ وہ شرک کا حکم دے رہے ہوں, گناہ کا حکم دے رہے ہوں, یا اساتذہ کی بات ماننا, یا پھر جو اللہ کے مقابلے میں دنیاوی لیڈروں کی بات ماننا, بیوی بچوں کی بات ماننا اللہ کے مقابلے میں, تو یہ بھی شرک ہوتا ہے. اسی ابو داؤد شریف کی روایت ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی ایسے حکم میں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو, تو اللہ تعالی ہمیں بچائے. اسی طرح محبت بھی سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 165 ہم پڑھا ہے, الذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے, لیکن انفرادی سطح پر جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ہمیں اس سے زیادہ محبت مال سے. اور یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تباہ و برباد ہو جائے دینار کا بندہ درہم کا بندہ, ہونا تو چاہیے تھا اللہ کا بندہ لیکن بنا ہوا ہے درہم اور دینار کا بندہ, تو پیسے کی پوجا ہو رہی ہے. ہندو تو پھر لکشمی دیوی کو درمیان میں لے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ بھی ہٹ گیا, ہم تو براہ راست روپے پیسے کو پوج رہے ہیں. تو بھائی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے, پیسے سے نہیں, لیکن ہمیں تو پیسے سے زیادہ محبت. اسی طرح اجتماعی سطح پر آج ایک اور بت بٹھایا گیا اللہ کے مقابلے میں, اور کہا جاتا ہے اللہ نہیں اس سے محبت کرو. وہ بت کیا ہے؟ اگر کوئی مولوی بیان کرتا تو لوگ پیچھے پڑ جاتے, لیکن اس بت کو پہچانا ہے علامہ اقبال نے, جو مصور پاکستان ہے, جنہوں نے خواب دیکھا پاکستان کا, یہ 21ویں صدی کا 20ویں صدی کا سب سے بڑا جو ہے بت ہے, اور انہوں نے ایک پوری نظم کہی ہے وطنیت. آج اللہ کی محبت بعد میں, وطن کی محبت پہلے. تو ہم نے جو ابھی اتنے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں, اللہ کے مقابلے میں کفار کا ساتھ دیا, اس کے نان نیٹو فرنٹ لائن الائی بنے ہوئے, اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کریں, اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے ان کافروں کے حوالے کریں, پیچھے کیا ہے؟ یہ وطنیت ہے کہ پاکستان نہیں رہے گا, پاکستان کا کیا ہوگا, اس لیے جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ مان لیں. تو یہ اس دور کا سب سے بڑا بت ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, تہذیب کے آذر نے ترشوائے سلم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے, یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے, غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. تو یہ وطنیت, یہ تو بت ہے, اس کے آگے نہیں جھکنا. جب یہ بت اللہ کے سامنے آ جائے تو پھر اس بت کی کوئی حیثیت نہیں. انبیاء نے اپنے وطنوں کو چھوڑا ہے اللہ کی خاطر, تو ہم اگر اسی کو تھامے رہیں تو یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا بت ہے وطنیت. اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری دنیا کے مسلمان ایک ہیں لیکن اس وطنیت نے علیحدہ کیا ہوا. اب لوگ کہتے ہیں بھائی تم پاکستانی ہو, تمہیں کیا مسئلہ ہے اگر فلسطین میں مسلمان مارے جا رہے ہیں, وہ فلسطینی ہے تم مسلمان ہو, یہ افغانی ہیں, یہ عراقی ہیں, یہ بنگلہ دیشی ہیں, ہمیں اس طرح بانٹ دی. تو یہ وطنیت تو مسلمانوں کو تقسیم کرتی, جبکہ اسلام مسلمانوں کو جوڑتا ہے. تو اس لیے یہ وطنیت سے بچنا چاہیے, درمیان بھی پورا کر لیں. انفرادی سطح پر اللہ کے مقابلے میں مال سے محبت, یہ بھی شرک فی العبادت ہے, اور اجتماعی سطح پر اللہ سے بڑھ کر وطن سے محبت, یہ بھی شرک فی المحبت ہے, اور درمیان میں اللہ کے مقابلے میں گھر والوں سے محبت, پیسے سے محبت, کاروبار سے محبت, یہ سارے بت ہیں جنہیں توڑنا ضروری ہے. سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اسی طرح یہ کہ مکمل عبادت کرنے کا ہمیں حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, سورہ بقرہ آیت نمبر 208, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. دیکھیں اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے، صرف عبادات نہیں، پوری زندگی میں اسلام اختیار کرنا. اور زندگی میں صرف انفرادی گوشے نہیں آ جاتے عقائد عبادات رسومات، بلکہ زندگی کا ایک بڑا حصہ تو اجتماعی ہے جس میں سیاست معیشت معاشرت بھی آتا ہے. تو یہ تو بہت ہی محدود کر دیا ہم نے اسلام کو، مذہب بنا دیا جو اس وقت اسلام موجود ہے دنیا میں. تو علامہ اقبال نے تو نوحہ کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. تو ایک تو اسلام مذہب بنا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے مذہب ہونے کا غم بھی نہیں ہے، حالانکہ اسلام دین تھا، اس کا پورا نظام تھا. ہم نے دنیا میں 1350 سال حکومت کی، لوگ وہ لباس پہننے میں فخر کرتے تھے جو مسلمانوں کا لباس تھا. ہماری زبان علمیت کی زبان کہلاتی تھی عربی، پوری دنیا کے علوم کا ترجمہ عربی کی کتابوں میں تھا. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جہاں تک آج پہنچی ہے، اس کا آغاز مسلمانوں نے کیا. ہماری یونیورسٹی میں پورے یورپ کے نوجوان آ کر پڑھتے تھے اور جہالت سے اور توہم پرستی سے جو ہے نجات پاتے تھے، لیکن ہم نے اللہ سے غداری کی اور اس کی سزا ہے آج جو ہمیں مل رہی ہے. ہم نے دین کو بانٹ دیا ہے، دین بس عبادات کا نام رکھ دیا، نماز روزہ زکاۃ، اس میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے، حالانکہ دین تو پوری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی میں دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزوی عبادت سے منع کیا گیا ہے، اور جزوی عبادت کا انجام کیا ہے ہم پڑھا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم کچھ باتوں پر عمل کرتے ہو، کچھ کو رد کر دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اس کا بدلہ کیا ہوگا جو تم میں سے ایسا کرتا ہے. الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے. ویردون الی اشد العذاب، اور آخرت میں پھر شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے. تو دنیا کی ذلت تو سامنے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ آخرت کا شدید تر عذاب اس سروں پر کھڑا ہے ہمارے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھیے گا، اب کرنا کیا ہے، عبادت مکمل کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے باطل نظام کو قبول نہ کیا جائے. ذرا تصور کیجئے، یہی رمضان کا مہینہ تھا جب اللہ نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں دی تھی، ہم نے بھارت میں رہنا اور پاکستان کو علیحدہ کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ دین پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تاکہ ہم اس زمین پر اللہ کی عبادت کر سکیں. اور لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. انگریز کی جو نظام تھا، تو پہلی بات یہ کہی جاتی تھی کہ انگریز کو حاکم نہ مانو، حاکم صرف اور صرف اللہ ہے. اور پھر اسی طرح انگریز کو سپورٹ نہ کرو، اس کی نوکری نہ کرو، اس کی چاکری نہ کرو. تو یہ کیوں تھا کہ بھئی یہ کافر ہے، یہ کافر نظام کو لے کر چل رہا ہے، ہم اس کا دست و بازو نہیں بن سکتے اس کافر نظام کا، بلکہ کم سے کم پر گزارا کر کے اس کافرانہ نظام کو توڑ کر اسے بدل کے اسلام کا نظام لے کر آؤ. یہی نعرہ لگا کر پاکستان آئے تھے، لیکن نظام کافرانہ ہی رکھا ہے، اور اسے بس فرق کیا ہے کہ پہلے انگریز نظام چلا رہے تھے کافرانہ، آج کلمہ گو کافرانہ نظام چلا رہے ہیں. نظام وہی کفر کا کفر ہے، اور ہم اپنا کندھا دیے کھڑے ہوئے اس کافرانہ نظام، تو ہم کیسے اللہ کے وفادار ہو سکتے ہیں، اور ہم پر کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں جب کہ ہم اسے دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کی غداری کر رہے ہیں، اس کے مخالفوں کو کے جو ہے نوکری کر رہے ہیں، ان کی چاکری کر رہے ہیں، اور اس باطل نظام کو سپورٹ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آگے بڑھیں، اگلی سورت سورہ معون. اور معون کا مطلب ہے عام استعمال کی چیزیں جنہیں آدمی عاریتاً دیتا ہے. جیسے آپ کے پڑوس میں سے کوئی آ گیا کہ بھئی مجھے ہتھوڑی دے دیں تھوڑی دیر، گھر میں کام ہے، یا جو ہے آپ سے آ کر مانگ لیا کہ بھئی چار گلاس دے دیں مہمان آئے ہوئے. تو جس کا آخرت پر یقین ہے وہ تو دے دیتا ہے، جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ فوراً سوچتا ہے کہ میں ایسے دوں گا، پتہ نہیں میری ہتھوڑی واپس کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں یہ گلاس چار دوں اور یہ ایک آدھ توڑ دے، تو وہ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس نہیں ہے، یا ابھی میں نہیں دے سکتا، وہ منع کر دیتا ہے. تو یہ اس سورت کا نام بھی ہے معاون، عام استعمال کی برتنے والی چیزیں. اور اس سورت میں بے ستر آپ کہیں گے کہ آخرت سے غافل انسان کا کردار بیان ہو رہا ہے. اور اگر سیرت سے اسے جوڑیں، جیسے ہم جوڑ رہے ہیں کہ یہ ساری جو اب سورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سیرت کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کردار، یا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آپ کی قوم کا کیا کردار تھا، حال تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت اللذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، آخرت کا انکار کرتا ہے؟ اب اس کے یہاں پر جو ہے پانچ جو ہے خرابیاں بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک، فذالک الذی یدعو الیتیم، بس یہی ہے جو دھتکارتا ہے، ہٹاتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور ترغیب نہیں دلاتا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہے جو آخرت کو ماننے والا ہے، اس کے لیے مشکل ہے جسے یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت ہوگی، اس کے لیے تو بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے میں جو سجدہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ویسے تو سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی سجدہ بھی کرتے ہیں تو اس سے وہ حاصل نہیں ہو پاتا جو حاصل کرنا مطلوب ہے۔ لیکن جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، تو وہ اپنے اس رشتے کو اور مضبوط سے مضبوط کرتے ہیں۔ وہ تو اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اذان کب ہوگی کہ میں اللہ کے سامنے حاضری دوں اور اس سے التجا کروں، اس سے مانگوں۔ چوتھی خرابی آ رہی ہے، الذین هم یراؤن، اور یہ آخرت کا انکار کرنے والے وہ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کر بھی لیا تو لوگوں کو دکھاتے ہیں تو سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اور نمبر پانچ، ویمنعون المعون، اور عام برتنے، عام استعمال کی چیزوں کو دینے میں عاریتن جو ہے اس سے منع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی آخرت کو نہ ماننے کی ایک علامت ہے کہ بھئی ضرورت پڑتی رہتی ہے انسان کو چھوٹی موٹی چیزوں، اور کیا فرق پڑتا ہے، چلے وہ عاریتن لے رہا ہے، مستقل تھوڑی لے رہا ہے، استعمال کے بعد واپس کر دے گا۔ لیکن آخرت پر یقین نہیں ہے، دنیا میں کچھ فائدہ محسوس نہیں ہوتا، اس لیے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سورہ کوثر، تو پہلے تھا کہ آپ کے دشمنوں کا کردار، اب آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین کردار۔ پس منظر میں واقعہ بھی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، تو آپ کے پڑوس میں ابو لہب تھا سگا چچا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن۔ اس نے بڑی خوشی منائی، پہلے بھی دو بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا، یہ تیسرے بیٹے اللہ نے دیے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو جو ہے مکے کی زمین میں یہ کہتا ہوا پھرا، بترا محمد، بترا محمد، بترا محمد، معاذ اللہ، کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد کی جڑ کٹ گئی، معاذ اللہ، سما معاذ اللہ۔ تو اس پر جو ہے یہ سورت نازل ہوئی، اور ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تسلی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، فرمایا اور فضیلت آپ کی بیان ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کی بڑی تشریح کی گئی ہے، لغوی معنی ہوتے ہیں خیر کثیر، تو اس اعتبار سے اگر اس کے لغوی معنی سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، آپ پر اپنے دین کی تکمیل فرمائی، شریعت کی تکمیل فرمائی، آپ کے ہاتھوں سے دین کو غلبہ دیا، آپ کو پوری دنیا کے تمام انسانوں کی طرف جو ہے پیغامبر اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کو صحابہ کرام جیسے ساتھی عطا فرمائے، آپ کو فتح مکہ جیسی کامیابی عطا فرمائی۔ تو بہت کچھ جو ہے کہا گیا ہے، اور آپ کو کیسی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیٹی عطا فرمائی گئی، جن سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی ہے۔ تو لیکن ایک روایت بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر دریا یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے ہاتھوں سے اہل ایمان کو جامع کوثر پلاؤں گا، اور حدیث میں تفسیر آئی ہے کہ یہ جو آب کوثر ہے یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، اور اس میں جو پیالے ہوں گے وہ آسمان پر تاروں کی مانند ہوں گے، اور جو ایک دفعہ یہ آب کوثر پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور قیامت کا ایک دن کتنا طویل ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ اور بڑا عمدہ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ روزے دو طرح کے ہیں، دو روزے، ایک ہے دن بھر کا روزہ اور ایک ہے عمر بھر کا روزہ۔ دن بھر کا روزہ فجر میں شروع ہو، یعنی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور عمر بھر کا روزہ بلوغت سے شروع ہوتا ہے۔ دن بھر کا روزہ چند گھنٹوں کا ہے، عمر بھر کا روزہ چند برسوں کا ہے۔ دن بھر کے روزے میں کھانا پینا منع، عمر بھر کے روزے میں اللہ کی نافرمانی منع۔ دن بھر کا روزہ مغرب میں ختم،
عمر بھر کا روزہ موت پر ختم، دن بھر کا روزہ پانی پی کر کھجور کھا کر کھولا جاتا ہے، اور اگر عمر بھر کا روزہ صحیح صحیح رکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پی کر افطار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دن بھر کے روزے کی تو فکر کرتے ہیں لیکن عمر بھر کے روزے کی فکر نہیں کرتے، تو اللہ تعالی یہ فکر بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک فضیلت بیان ہوئی، آپ کو تسلی دی گئی، اور آگے پھر فرائض خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے۔ فصلی لربی کا ونہر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کی اور پھر قربانی کیجیے۔ تو اصل میں یہ کردار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ کے لیے قربانی دینا اور قربان کرنا۔ انا شانعک ہوا لبتر، اور یہ تسلی بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک پیشن گوئی بھی ہے کہ بے شک آپ کا دشمن ہی جو ہے ابتر رہنے والا، ابتر کہتے ہیں جس کی جڑ کٹ گئی ہو، جس کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی جڑ کٹی ہوئی، کوئی پسند نہیں کرتا وہ نام رکھنا جو آپ کے دشمنوں کا نام تھا، اور ان کا کوئی اپنے آپ کو ان سے نسبت دینا گوارا نہیں کرتا، تو جڑ ان کی کٹ گئی، اور یہ پیشن گوئی تھی جو پھر پوری ثابت ہوئی۔ اگلی سورت قل یا ایھا الکافرون ہے، اور سورہ کافرون، اور اس کا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں پھر دعوت کیا تھی۔ تو سیرت سے اگر جوڑا جائے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سید الموحدین کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان توحید اس میں آ رہا ہے۔ آخری دور میں جب قریش نے ہر طرح کے حربے آزما لیے، زبانن طنز و استہزا بھی، جسمانی تشدد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا 3 سالہ بائیکاٹ بھی، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے لالچ کی بھی بڑی کوششیں کی، لیکن جب آپ کسی طرح دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے اور ان کے بتوں کو غلط کہنے سے نہ رکے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کرتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت، اور پھر اگلے سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیجیے گا بتوں کو۔ اس پر پھر یہ جو ہے وہ سورت نازل ہوئی، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ہی عبادت کرنے والا ہوں اس کی، ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہی عبادت کرنے والے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین، تو تمہارا طریقہ ختم ہونے والا ہے، دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والا، اب میرا طریقہ نجات دینے والا ہے۔ یہ آخری بات تھی ان کی اس طرح کی تعلیمات پر۔ اگلی سورت ہے سورہ نصر، اور یہ مدینہ میں، ایک رائے یہ ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور گویا اس میں ایک پیشن گوئی بھی تھی، اور وہ پیشن گوئی یہ کہ آپ کا مشن مکمل ہو کر رہے گا، فتح آپ کے حصے میں آ کر رہے گی۔ اور سیرت سے اگر آپ جوڑیں گے تو آپ کا انجام کیا ہوا، یعنی آپ غالب رہے، یہ سورت میں بیان ہو رہا ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ پورے جیسے ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ آخری مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتح مکہ کی بشارت، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ پہنچی اللہ کی مدد اور فتح، ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے تھے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ مکہ فتح ہوا ہے، اور تو اس کے بعد اہل عرب منتظر تھے کہ عرب میں کس کا غلبہ ہوتا ہے، خصوصاً مکہ جیسے شہر پر کون غالب رہتا ہے۔ ان کے سامنے ابرہہ کا واقعہ تھا، اور لوگوں کو یقین تھا کہ شہر مکہ پر کبھی بھی باطل غلبہ نہیں پا سکتا۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں اور آپ نے مکہ فتح فرما لیا، تو پھر جوک در جوک لوگ آ کر ایمان لانے لگے۔ کئی کئی 100 لوگ آتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایمان لاتے تھے۔ اس لیے سن 9 ہجری جو ہے اسے عام الوفود بھی کہا گیا ہے، وہ سال جس میں جو ہے وہ وفود آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے۔ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم، 3 باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ جب آپ غلبہ دیکھ لیں اسلام کا، فسبح بحمدی، تو آپ تسبیح بیان کیجئے اللہ کی، نمبر 1، نمبر 2 بحمدی، یعنی بحمدی ربک، یعنی اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کی تعریف بیان کیجئے، واستغفر، اور پھر اللہ سے معافی مانگیے خلاف اولا جو بھی معاملات ہو گئے. انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ تو بہت توبہ قبول فرمانے والا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت، بلکہ روایت اس طرح ہے کہ یہ جب سورت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو صحابہ نے کہا کہ کیسے، کیوں رو رہے ہیں بھائی، اس میں تو فتح کا ذکر اور مسلمانوں کا اسلام کے غلبے کا ذکر ہے، اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا یہ رو رہے ہیں؟ تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا اشارہ ہے، کام ختم ہو گیا، مشن پورا ہو گیا جس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کی واپسی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے نازل ہوتے ہی سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت قریب ہے. اگلی سورت ہے سورہ لہب، اس میں آپ گویا کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا گویا کردار آ رہا ہے اور ان کا انجام آ رہا ہے. یعنی آپ کا انجام تو بیان ہوا کہ آپ غالب ہوں گے، آپ کا مشن پورا ہوگا، اور آپ کے دشمن وہ برباد ہوں گے، وہ مٹ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا ذکر آ رہا ہے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور ام جمیل جو ہے وہ چچی تھی آپ کی، تھے بھی پڑوسی، لیکن شدید مخالفت کرتے تھے، کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیے. صبح ہی صبح کانٹے بچھا دینا آپ کے گھر کے آگے، تاکہ جیسے ہی آپ نکلے تو کانٹے چبھیں آپ کے پیروں کے. اسی طرح آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں غلاظت پھینک دینا، پڑوسی میں تو رہتا تھا. اسی طرح جہاں آپ دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے جاتا تھا، کہتا تھا لوگوں سے یہ میرا بھتیجا ہے، خبردار جو اس کی بات ماری، جو کہہ رہا ہے غلط ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو آپ کی دعوت کو رد کرتا رہتا تھا. ان کا انجام بیان ہو رہا ہے شروع شروع میں ایک واقعہ پس منظر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا اعلان عام کرنے کا، دعوت عام کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے آپ نے آواز لگائی، وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی. یا رب کا انداز تھا، جب دشمن حملہ کرتے تھے تو وہ جا کر اسے نذیر اوریا کہتے تھے، کہ لوگ اپنا لباس اتار دیتے تھے، ننگ دھڑنگ پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے تھے، وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی. لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ کوئی اہم خبر ہے، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ تو تھا نہیں، تو لوگوں کو جمع کرنے کا یہ طریقہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا، لیکن لباس نہیں اتارا، جو اس میں خرابی تھی وہ آپ نے اختیار نہیں کی، اور جو ہے وہاں کھڑے ہو کے وا صباحا کا نعرہ لگا، لوگ جمع ہو گئے. آپ نے لوگوں سے کہا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا، بس صادق ہیں، الامین ہیں، کیوں نہیں مانیں گے، بالکل صحیح بات ہے، آپ کی بات مانیں. تو آپ نے پھر اللہ کی توحید کی دعوت دی، اپنی نبوت کا اعلان کیا. اور ایسے بدبخت لوگ تھے اس میں ابو لہب، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، تب لکا علی حاضہ جماعت ہے نا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے، تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی جسے سورہ لہب کہا گیا. اس میں پیشگی پیشن گوئی تھی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور یہ برباد ہو جائے. اب اس کے لیے ایک بڑا موقع تھا قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے. اس سورت کے نزول کے بھی 10 سال تک بعد تک زندہ رہا، تو وہ کہتا کہ یہ قرآن غلط ہے، دیکھو میں ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ برباد ہوگا، تباہ ہوگا، کافر ہے، ایمان نہیں لائے گا. اور وہ بالکل پیشن گوئی سچ ہو کر رہی، کفر پر موت آئی، اور بڑی بھیانک موت کہ لاش میں بھی ایسی سڑان تھی کہ لوگوں نے دور سے ہی بس جو ہے کچھ غلاموں کے ذریعے جو ہے اس کی لاش کو گھسیٹ کر جو ہے وہ زمین میں دبوایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دشمنان دین کا کیا انجام ہوتا ہے بیان ہو رہا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابی لہب کے اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، نہیں کام آیا اس کے اس کا مال اور نہ ہی وہ کچھ جو اس نے کمایا تھا. سیسلا نارن ذات لہب، اور اسے جھونکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں. اس کا نام بھی ابو لہب تھا، یعنی نہایت سرخ و سفید، اور گال اس کے جو ہے سرخ رہتے تھے، اس لیے ابو لہب کہا جاتا تھا، شعلے کا باپ. تو اللہ تعالیٰ نے وہی یہاں استعمال کیا کہ آگ بھی کیسے ہوگی، ذات اللہب، شعلوں والی آگ میں. ومراتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو بہت ایندھن اٹھانے والی تھی. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کانٹے جمع کرنے والی. ایک مراد لی گئی کہ دشمنی کی آگ بھڑکانے والی, مسلمانوں کے خلاف ترانے پڑھ کر اور شعر کہہ کر اور جو ہے ہجو اڑا کر لوگوں کو راغب کرتی تھی کہ لڑو ان سے اور مسلمانوں کی جانیں لو. اسی طرح ایک مراد چغل خور بھی لی گئی ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگانا. تو فی جی دہا حبل من مسد, فرمایا کہ اس ام جمیل کے گردن میں ہوگی بٹی ہوئی رسی. بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو کانٹے جمع کرتی تھی تو بٹی ہوئی رسی سے باندھتی تھی, تو اسی کا پھندا لگا ہے, وہ گٹھا گرا اسی میں ہلاک ہو گئی. ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن بٹا ہوا رسہ اس کی گردن میں ڈالا جائے گا, گویا عذاب کی قسم ہوگی. بہرحال اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے, اللہ تعالی ہمیں اپنے دین سے محبت عطا فرمائے اور دین دشمنی سے ہمیں بچائے. آگے سورہ اخلاص, بخاری شریف کی روایت ہے کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے جو ثواب کے اعتبار سے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنانا شروع کیا تو مشرکین نے کہا کہ ذرا اپنے رب کا نسب تو بتائیے ہمیں. ان کے بتوں کے نسب تھے, یہ بت جو ہے فلاں کا بیٹا ہے, اس کا یہ تھا, اس کا یہ تھا, اس کا یہ تھا, تو سب کا انہوں نے کہا آپ بھی تو اپنے خدا کا نسب بتائیے. اس پر یہ سورت نازل ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے, توحید باری تعالیٰ, اور تعارف جو ہے اللہ تعالیٰ کا کرایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ہو اللہ احد, اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے, یعنی معبود برحق ایک ہی ہے. ایک کا اصل ترجمہ جو ہے وہ یکتا یا گانا, یہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے, یعنی اس جیسا کوئی نہیں. ایک کے تو دو بن جاتے ہیں, لیکن اللہ جو ہے انگریزی میں کہا جاتا ہے یونیک, جس جیسا کوئی نہ ہو, اور اردو میں کہا جاتا ہے یکتا, یعنی جس کا کوئی دوسرا جوڑا نہ ہو. تو بالکل ایک تنہا یکتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کوئی دوئی اور تثلیث اور ایک سے زیادہ خداؤں کی نفی ہوگی. اللہ الصمد, وہ اللہ بے نیاز ہے. صمد کہتے ہیں حاجت روائی کرنے والا, اور جس کی طرف سب لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے رجوع کرنے والے ہوں. تو فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ صمد ہے, اسی سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں, اسی کی طرف بندوں کو رجوع کرنا ہے. اب وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, اسے کسی چیز کی حاجت نہیں. اور پھر جو ہے شرک کی نفی آ رہی ہے, شرک فی الذات کی. لم یلد ولم یولد, یہ اصل میں وہ فعل ہے جننے کا, نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. اس کی ترجمانی کی جاتی ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. تو اصل میں جننے کا عمل جو ہے یہاں بیان ہو رہا ہے, یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں, اسی طرح اللہ کسی کی اولاد نہیں. تو وہ یکتا ہے, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے. انسان کے لیے اولاد کا نہ ہونا عیب ہے, اللہ کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ نہ بوڑھا ہونا ہے, نہ کمزور ہونا ہے, نہ موت آنی ہے. اللہ اولاد کی ضرورت تو مرنے مٹنے والوں کو ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے. اسی طرح فرمایا ولم یکن لہ کفواً احد, اور نہ ہی کوئی اس کا ہم پلہ ہے, اس کا برابر ہے, ہم کفو ہے, نہ ہی کوئی اس کا مد مقابل ہے, نہ اس کی کوئی ند ہے, نہ اس کی کوئی ضد ہے. شیطان بھی کوئی اللہ کا مد مقابل نہیں ہے, شیطان بھی اللہ کی بہت عاجز مخلوق ہے, وہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ اپنے نیک بندوں پر شیطان کا حکم نہیں چلنے دیتے, شیطان کو روک لیتے ہیں, اور جو اللہ سے پناہ مانگ لے اس سے بھی شیطان اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا. اس لیے آگے جو آخری دو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ سے پناہ مانگنے کا طریقہ ہی سکھایا گیا. گویا سورہ اخلاص توحید باری تعالیٰ کا بیان, وہی ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق. تو اللہ تعالیٰ زبان کے ساتھ ہمیں دل سے بھی اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخری دو صورتیں, انہیں معوذتین بھی کہتے ہیں. تعوذ کہتے ہیں پناہ پکڑنا, تو جب اللہ کی پناہ لی جاتی ہے تو یہ گویا یہ دو صورتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ پکڑی جاتی ہے. اس اعتبار سے روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیاطین, جنات, جادو اور نظر سے بچنے کے لیے ان دو آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور نظر لگنے سے پناہ مانگا کرتے تھے. جب معوذتین نازل ہوئیں تو سب کچھ چھوڑ کر آپ نے ان صورتوں کے ذریعے دم کرنا شروع فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پھر جسم پر پھیرتے. تو یہ یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آپ کا مستقل کا معاملہ تھا. اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ رات سوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور اسی طرح قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے، پھر اپنے پورے جسم پر ملتے، پہلے سر اور چہرے پر اور پھر جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، پھر جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے آپ ایسا کرتے. تو ہر رات کو ان سورتوں کو پڑھ کر دم کرنا یہ آپ سے ثابت ہے. اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا، تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کے سر میں درد رہتا تھا اور بعض دفعہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا حالانکہ کیا نہیں ہوتا. تو اس پر پھر طویل حدیث ہے، بس اس کا جو ہے لب لباب یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاج کے طور پر یہ دو صورتیں دی گئیں، اور لبید بن عاصم نے جو جادو کروایا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کر کنگھی میں انہیں گٹھائیں دے کر رکھا گیا تھا، اسی طرح موم کا ایک پتلا بنایا گیا تھا اس میں 11 جو ہے سوئیاں چبوئی گئی تھیں، اسی طرح بالوں پر جو ہے 11 گٹھائیں لگا کر جادو کیا گیا. تو یہ جو دو صورتیں ان میں بھی 11 آیات تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حکم دیا گیا کہ آپ ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ کی پناہ اختیار کیجیے. تو ایک ایک صورت پڑھی جانے لگی، آپ کو وہ جگہ بھی بتائی گئی جہاں یہ جادو کا مواد رکھا گیا تھا، آپ نے وہ نکلوایا، وہ موم کا پتلا بھی اور وہ جو گٹھائیں لگی ہوئی تھیں وہ بھی، اور پھر آپ ایک ایک آیت پڑھتے رہے، ایک ایک گورا کھلتی گئی اور ایک ایک سوئی نکلتی گئی اس میں سے، اس طرح وہ جادو جو ہے ختم ہو گیا. تو بہرحال جادو برحق ہے، لیکن جادو اسی وقت اثر کرتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، اور اس لیے جو ہے یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو ان ساری چیزوں سے بچانے والی ہیں. آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں. تو سورہ فلق میں آپ دیکھیں گے خارجی شرور سے پناہ مانگی گئی، جو انسان کے باہر کے جتنے شرور ہیں، تو اللہ کی پناہ حاصل کرنے والی دونوں صورتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں فلق کے رب کی، یعنی صبح کے پیدا کرنے والے رب کی. تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آئی ہے اور پھر چار شرور سے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا فرمائی. ومن شر غاسق اذا وقب، نمبر دو، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. زیادہ تر شرارتیں، زیادہ تر برائیاں وہ رات کے اندھیرے میں کی جاتی ہیں، تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی. اور نمبر تین، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پھوکے مارنے والی عورتوں کے شر سے. اور نمبر چار، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حاسد جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت چھن جائے اس کے پاس سے، چاہے مجھے ملے نہ ملے، تو اس کا حسد بہت برا ہوتا ہے. تو یہ چار شرور سے اللہ کی پناہ مانگی گئی. ایک صفت اللہ کی آئی کہ صبح کو پھاڑ نکالنے والے رب کی پناہ، اور پھر اس کے ساتھ چار چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کل مخلوقات کے شر سے، اسی طرح اندھیری رات کے شر سے، اسی طرح جادو کے شر سے، اور اسی طرح حسد کے شر سے. اور پھر آخری جو سورت ہے سورہ ناس، اس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات آ رہی ہیں اور ایک شر سے جو ہے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور طریقہ حفاظت ایمان سکھایا جا رہا ہے. گویا سورہ فلق میں باطنی شر یعنی خارجی شرور سے پناہ مانگی گئی تھی، اور سورہ ناس میں باطنی شرور سے پناہ مانگی جا رہی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، انسانوں کے معبود کی. تو اللہ تعالیٰ کی تین صفات. من شر الوسواس الخناس، اب یہ جو ہے فرمایا کہ شیطانوں کے سر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتے ہیں. وسوسہ کہتے ہیں برائی کے خیال کو، گناہ کے خیال کو. شیاطین کیا کرتے ہیں، دل میں برائی کا خیال ڈالتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں. تو دوسری پناہ مانگی جا رہی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو ہے سینوں میں نیک لوگوں کے جو ہے وہ برائی کا وسوسہ ڈالتے ہیں. من الجنتی والناس اقسام شیاطین بھی آ رہی ہے. پہلے اوصاف شیاطین تھے کہ وسوسہ ڈال کر چھپ جانے والے, اور دوسری صفت آئی جو نیک لوگوں کے سینوں میں برائی کا خیال ڈالتے ہیں, وسوسہ ڈالتے ہیں. اور پھر یہ دو طرح کے شیاطین ہوتے ہیں, من الجنتی والناس, جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو اللہ تعالی ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے. بہرحال سورہ فاتحہ ہم دوبارہ پڑھیں گے, کیونکہ قرآن ختم کرنے والی چیز نہیں, ایک دفعہ ختم ہو تو بار بار, قرآن کا مطلب ہی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. تو ہمیں جو ہے یہ پڑھنا چاہیے. اور میں نے یہاں ایک کمپیریزن بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں گے قرآن کا اول و آخر دعاؤں پر, تو قرآن شروع بھی دعا سے ہو رہا ہے اور قرآن کا اختتام بھی دعاؤں پر. تو اگر سورہ ناس کا سورہ فاتحہ سے آپ تقابل کریں تو سورہ ناس میں جو ہے رب الناس کی پناہ مانگی گئی ہے, اور جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں رب العالمین سے دعا مانگی گئی ہے, اور جو ہے سورہ ناس میں ملک الناس کا ذکر ہے, انسانوں کے بادشاہ, اور جو ہے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کا ذکر ہے, یعنی قیامت کے مالک اور قیامت کے بادشاہ. اور یہاں پر الہ الناس جو ہے آیا ہے, انسانوں کا الہ, اور وہاں پر ہم اس مالک سے سورہ فاتحہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. انسانوں کا معبود کون ہے؟ اللہ. اور ہم اللہ سے ہر رکعت میں کہتے ہیں اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تیری عبادت کریں گے, اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں, اور جو صرف تجھی سے مدد مانگیں. اور پھر آپ سورہ ناس میں دیکھیں کہ شیاطین جن کے اور شیاطین انسان, جو انسانوں میں سے شیاطین کے جو دوست بن جاتے ہیں, ان کے شرور سے پناہ مانگی گئی, جبکہ سورہ فاتحہ میں ہم صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, جو بہت رحم کرنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا. مالک یوم الدین, جو بدلے کے دن کا مالک ہے. تو چار صفات باری تعالیٰ آ گئیں. پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. گویا ایک دعویٰ بھی ہے, ایک وعدہ بھی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم, جن پر تیرا غضب نہیں ہوا. ولا الضالین, اور جو نہ گمراہ ہوئے. آمین. دعا فرما لیں. اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم. اللہم آنش وحشتنا قبورنا, اے اللہ آپ ہمارے انیس ہو جائیں ہمارے قبروں کی تنہائیوں میں. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے قرآن عظیم کی بدولت. وجعلہ لنا اماما و نورا و ہدا و رحما, اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے, اور نور بنا دیجئے, اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا, اے اللہ ہمیں اس میں سے یاد کرا دیجئے جو کچھ ہم بھلا بیٹھے ہیں. وعلمنا منہ ما جہلنا, اور ہمیں اس میں سے سکھا دیجئے جو ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار, اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے دن میں بھی اور رات میں بھی. وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین, اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے اے تمام جہانوں کے پروردگار. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا, اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے. ونورا صدورنا, اور ہمارے سینوں کا نور بنا دیجئے. وجلاء احزاننا, اور ہمارے دکھوں کا مداوع بنا دیجئے. وذهاب همومنا وغمومنا, اور ہمارے تفکرات اور غموں کا دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے. ذرا دعا فرمائیے ان فیصل یونس صاحب کے لیے بھی جو ریڈیسن لان کے مالک ہیں, اور انہوں نے فی سبیل اللہ ہمیں یہ جگہ دی. اللہ تعالیٰ ان کی جان اور مال میں برکت عطا فرمائے, انہیں دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا فرمائے. اسی طرح منیر صاحب, ڈیکوریشن کا یہ سارا سامان انہوں نے ہمیں جو ہے بغیر کسی خرچے کے فی سبیل اللہ مہیا کیا, اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے, دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا فرمائے, ان کی جان مال اور آب میں برکت عطا فرمائے. پھر اس پورے پروگرام کے ناظم جو ہے اسلام عباسی بھائی تھے ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اسی طرح ناظم مکتبہ ایاز عباسی بھائی تھے, اور بھی ہمارے بہت سارے ساتھی جو عصر سے یہاں آ جاتے تھے اور پھر عشاء کے بعد سمیٹ کر جاتے تھے, اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اسی طرح چائے پلانے چائے بنانے پورے جو ہے ہمارے ساتھی لگے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی انہیں بھی اجر عطا فرمائے. اسی طرح ریڈیسن لان کے سپروائزر اطہر صاحب اور تمام گارڈز اور جو جو لوگ جن جن لوگوں نے یہاں تعاون کیا ان کے حق میں بھی دعا فرمائیے. ہمارے ساؤنڈ سسٹم پر سہیل بھائی, ان کی بیٹی اور بیوی, ان کے لیے صحت کی دعا فرمائیے. اور قاری صاحبان کے لیے خصوصاً دعا فرمائیے کہ ان لوگوں نے جتنی محنت کے ساتھ قرآن سنایا اور جتنا اہتمام کیا وقت کی پابندی کے ساتھ آنے کا, کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا فرمائے. دعا فرمائیے ہمارے اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا فضل و کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے, اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے, انہیں آخرت میں بلند مقام عطا فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دعا فرمائیے کہ تنظیم اسلامی کے امیر حافظ عاقف سعید صاحب, اسی طرح تمام عمرہ حلقہ جات, تمام عمرہ تنظیم, اور یہاں اس علاقے کے جو ہمارے امیر ہیں حبیب الرحمن صاحب, اللہ تعالیٰ ان سب کی جان و مال اولاد میں برکت عطا فرمائے, انہیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, انہیں دین کی خدمت میں مزید سے مزید جافشانی کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح تنظیم اسلامی کے تمام رفقا, انجمن خدام القرآن کے تمام رفقا اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ ہم سب کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے اور سب کی عبادات کو قبول فرمائے. اللہ کا جو ہے ہمیں خاص طور سے شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے تمام معاملات انجام پاتے ہیں. اللہم لک الشکر و لک الحمد, اللہم لک الشکر و لک الحمد, اللہم لک الشکر و لک الحمد. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی فرما, آپ کی آل پر سلامتی نازل فرما, جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر سلامتی نازل فرمائی, بے شک آپ بزرگی والے اور تمام حمد و ثناء کے مستحق ہیں. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما اور آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما, جیسا کہ آپ نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر. اللہ بے شک آپ تمام بزرگی والے, تمام شان والے, تمام حمد و ثناء کے مستحق ہیں. اللہ ہماری مدد فرما, اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, اللہ قرآن پڑھنے میں جو خطائیں ہو گئیں, اللہ ترجمے میں جو خطائیں ہو گئیں, اللہ تفسیر بیان کرنے میں جو خطائیں ہو گئیں, اللہ سننے میں جو خطا ہو گئی, اللہ ان سب سے معاف فرما. اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. اللہ ہم میں سے جتنے لوگوں کے والدین حیات ہیں, اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اللہ ہمارے والدین کو ہر خیر عطا فرما. اللہ ہر شے سے ان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا, اللہ حشر کے عذاب سے بچا, اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اللہ جنت میں ہمیں اپنے والدین کا ساتھ نصیب فرما. اللہ ہمارے دیگر رشتہ داروں پر اپنا فضل و کرم فرما. اللہ ہمارے دادا دادی نانا نانی, اللہ ان پر اپنا فضل و کرم فرما. اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں پر اپنا فضل و کرم فرما. اللہ ہمارے چچا پھپھیاں, ہمارے ماموں خالہ, اللہ ہمارے جو دیگر رشتہ دار ہیں, اللہ سب پر اپنا فضل فرما. ان کے حلال رزق میں برکت عطا فرما, ان کے مسائل پریشانیاں دور فرما, ان کی تکالیف دور فرما. اللہ اپنی رحمت نازل فرما, اللہ اپنا فضل فرما. اللہ ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھ، اللہ انہیں اپنے شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنے سسرال والوں کے دلوں کا چین بنا، اللہ جو ہمارے گھروں میں دوسرے لوگوں کی بیٹیاں ہیں اللہ ہمیں ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی بیویوں سے محبت عطا فرما، اللہ ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح حقوق دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی بہوؤں سے محبت عطا فرما، اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو ہر خیر عطا فرما، اللہ ہر شر سے ان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے بھائیوں پر اپنا فضل و کرم فرما، اللہ ہماری بھابھیوں پر اپنا فضل و کرم فرما، اللہ ان کی اولادوں کو، اللہ ہمارے سارے کے سارے رشتہ داروں پر اپنا فضل و کرم فرما، اللہ ہم سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، اللہ ہمیں حرام کے ہر شعبے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ پاکستان پر اپنا فضل و کرم فرما، اللہ اندرونی بیرونی تمام خطرات سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اس ملک میں اسلامی نظام کو غالب فرما، اللہ دنیا میں جہاں جہاں جو لوگ تیری دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ دنیا میں جو جو جہاں جہاں تیرے دین کے لیے سازشیں کریں اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا فرما، اللہ ان کی سازشوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ کوسوو کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمان ممالک کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے املاک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما، اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری جسمانی روحانی تمام تکلیف کو دور فرما، اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما، اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، اللہ جن لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ہے اللہ اس نفرت کو محبت سے بدل دے، اللہ جن لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے بغض ہے اور ہمارے لیے غصہ ہے اللہ اس بغض اور غصے کو الفت میں بدل دے، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اللہ ایمان پر موت عطا فرما، اللہ سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرما، اللہ ہمیں اپنا جان مال وقت صلاحیت دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں سے گناہوں سے درگزر فرما، اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ آپ ان کی ضرورتوں سے واقف ہیں، اللہ ان سب کی دعاؤں کو پورا فرما، ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے نہیں کہہ سکے اللہ آپ ان سے بھی واقف ہیں، ان کی ضرورتوں سے بھی واقف ہیں، اللہ بن مانگی عطا فرما، اللہ ہمارے حق میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما جو آپ سے آپ کے رسول نے مانگے، ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما جن سے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت چاہیے، اللہ ہمیں اس حال میں موت عطا فرما کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ آپ ہم سے راضی ہوں، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله.